الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله رب العزة نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کی تخلیق کا سبب بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، کس مٹیریل سے ہم نے تمہیں وجود عطا کیا، تاکہ انسان اس دنیا کی زندگی سے انسان اتنا لپٹ جائے کہ اسی دنیا کا ہو کر کے رہ جائے، اس کو لمحے بلمحہ لمحہ بلمحہ آخرت کی یاد آتی رہے کہ میں یہاں پر ایک مسافر کی حیثیت سے ہوں، یہ میرا گھر نہیں ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیز مجھے ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز زیادہ مل گئی، فلاں چیز کم ملی. وہ یہ سوچتا ہے کہ جو چیز ملنی ہے اب تو یہاں صبر کرو، گھر جا کر تو سب کچھ ملنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیج کر کے فرمایا، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے قرار کی جگہ نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، یہ عمل کرو. جب عمل کرے گا تو لازمی بات ہے انسان کے لیے کچھ مصائب کچھ پریشانیاں انسان کے اوپر لازمی آئیں گی. فرمایا پھر دیکھو تمہیں ایک دن موت آئے گی، وہ تمہارا دار الجزا کا وقت ہوگا. دنیا میں جو عمل تم نے کیے اس کی جزا ہم تمہیں آخرت کے اندر دیں گے. تو اسی لیے قرآن کریم نے میں جو آیت میں نے ابھی پڑھی، جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو مسنون یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے. کیوں؟ کہ کفار کو ایک ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی کہ ایک انسان مٹی کے اندر جب مل گیا تو مٹی میں ملنے کے بعد اب اس کو دوبارہ کیسے کون زندہ کرے گا، کون جمع کرے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تمہاری تخلیق اول کے اندر بھی تم ساری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے. جب انسان پیدا ہوتا ہے باپ کے نطفہ ناپاک اور ماں کے گندے حیض سے، اور باپ کا نطفہ بنتا ہے یہ خون سے، اور خون پیدا ہوتا ہے غذا سے، اور غذائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کہ سب غذائیں اپنے ہی گھر میں پیدا ہو رہی ہیں، گندم ہے تو آسٹریلیا سے آ رہی ہے، مدینہ شریف کی کھجور ہے تو مدینہ شریف سے آ رہی ہے، آٹا ہے، کوئی چیز ہے، کچھ سبزیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ پنجاب میں پیدا ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹ ہے تو وہ جو ہے کیا نام ہے خیبر پختونخوا میں وہاں پیدا ہوتا ہے، انسان یہاں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خون بناتے ہیں، اس خون سے منی بنتی ہے. منی کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ پھر تخلیق اول، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق اول فرمایا. میں دیکھو تم سارے عالم میں بکھرے ہوئے تھے، تم کسی ایک جگہ نہیں تھے. تم جب عمرے کے لیے گئے تم نے وہاں کھجور کھائی، زمزم کا پانی پیا، اس سے ہم نے تمہارے اندر خون پیدا کیا، اس خون سے ہم نے وہ مادہ پیدا کیا جس سے ہمیں تمہیں پیدا کرنا تھا. تم دنیا کے کسی اور ملک کے اندر گئے، وہاں اللہ نے تمہارے لیے غذائیں رکھی، انسان نے وہ غذا کھائی، اس سے خون بنا، خون بننے کے بعد وہ مادہ بنا جس سے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. فرمایا دیکھو تمہاری تخلیق اول میں بھی تم بکھرے ہوئے تھے پورے عالم کے اندر. جب تخلیق اول ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو تخلیق ثانی بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وهو بكل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یہ ولید ایک عربوں کا بڑا سردار تھا قریش کا, اس کے پاس 8 اللہ تعالی نے اس کو اولاد عطا فرمائی تھی اور اس کے باغات مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک تھے, اتنا امیر تھا. تو کہنے لگا ایک دن قل یحیی الذی انشأها, مطلب اس نے یہ اشکال کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین جب ہم مٹی میں مل گئے تو اللہ تعالیٰ میں کیسے جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جواب دیا, فما قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے جب تم ہم تمہیں تخلیق اول میں پیدا کر سکتے ہیں تو تخلیق ثانی ہمارے لیے انتہائی آسان, کوئی مشکل نہیں ہے تخلیق ثانی. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور بار بار یہ فرمایا کہ دیکھو تم مٹی سے پیدا شدہ ہو, تم مٹی سے پیدا شدہ ہو, تم مٹی سے پیدا شدہ ہو, تو انسان کیونکہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف جاتی ہے, مٹی کی چیز بنی ہوئی ہوگی تو مٹی کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, کبوتر کا بچہ نکلے گا تو آسمان کی طرف دیکھے گا, بکری کا بچہ پیدا ہوگا زمین کی طرف دیکھے گا. کیوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اڑنا لکھا ہے, اس کے لیے زمین پر چلنا لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا, اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مٹی تمہیں مٹی مٹی کو کھینچے گی. آج جو فانی عشق ہے یہ اسی کی وجہ سے. فرمایا تمہیں صحبت اہل اللہ نہیں مل رہی, تم اپنی روح کو غذا اور قوت نہیں بخش رہے, نہیں دے رہے, تو تمہاری مٹی دوسری مٹی کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے. اگر تم اللہ کا نام لینا شروع کر دو اور روح کو مضبوط کر لو تو کیا ہوگا؟ تمہاری مٹی اور روح دونوں اس طرف چل پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کی صحبت اختیار کرو, کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو تم بھی مٹی ہو, یہ بھی مٹی ہیں, اور دنیا کی جتنی چیزیں سب مٹی ہیں. تو جب تمہاری طبیعت ہم نے ایسی بنائی ہے تو لازماً تم اس کی طرف جاؤ گے. تو فرمایا کہ اگر اس سے بچنا ہے تو فرمایا کونوا مع الصادقین, تم اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ والے تمہیں مٹی سے چپکنے نہیں دیں گے. رہو گے مٹی کے اوپر لیکن مٹی سے دل نہیں لگانے دیں گے. اور ہمارے پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں مٹی سے دل نہیں لگانا لیکن رہنا مٹی پر ہے. دادا ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے, فرمایا لیکن اگر وہی پانی اس کے اندر داخل ہو جائے وہی پانی اس کو ڈبو دیتا ہے. تو فرمایا اگر تمہارے پاس سلطنت اور بادشاہت بھی ہے تو فکر مت کرو لیکن اس کو قلب سے باہر رکھو, اگر دل میں داخل کرو گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. یہ چیز ایسی ہے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے, بہت بڑے بزرگ تھے. انتقال جب ہوا, انتقال کے بعد وصیت نامہ پڑھا گیا, حضرت نے 3 وصیتیں فرمائی تھیں. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے 3 وصیتیں فرمائی تھیں. فرمایا میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی کے اندر تکبیر اولی فوت نہ کی ہو. پوری زندگی کے اندر جب سے پیدا ہوا ہے آج تک تکبیر اولی اس نے فوت نہ کی ہو. نمبر دو، عصر سے قبل کی چار سنتیں اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی اس سے چھوٹی نہ ہو. نمبر تین، فرمایا کہ کبھی کسی نامحرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 80,000 تو حفاظ موجود تھے جنازے میں، اور 20,000 محدثین موجود تھے جنازے میں. یہاں تک کہ جنازہ اٹھا کر جنازہ گاہ میں لا کر رکھ دیا گیا، لیکن کسی کی ہمت، صادق بھائی آگیا ادھر آ جا، کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے. شام ہو گئی، شام کا وقت ہوا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا چلو بھائی جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ پڑھایا، جب جنازہ پڑھایا اب لوگ سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ ہے کون شخص، تو وہ شخص جنازہ پڑھا کر کے رونے لگا. کہا اے بختیار کاکی، تو تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس دنیا کے سامنے میری عبادت کو عیا کرتا چلا گیا. یہ راز اور یہ عبادت میرے اور میرے رب کے درمیان میں ایک ایسا پوشیدہ امر تھا جس کی دنیا میں کسی کو خبر نہیں تھی. اے بختیار کاکی، تو تو گیا لیکن میرا پول کھول دیا تو نے. اور لکھا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا. وہ اس وقت کا بادشاہ وقت، اس کی نظر کبھی کسی نامحرم پر زندگی بھر نہیں پڑی، کبھی تکبیر اولی اس کی فوت نہیں ہوئی، اور کبھی عصر سے پہلے کی چار رکعت اس کی فوت نہیں ہوئی. اس وقت کے بادشاہ ایسے تھے. آج ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے. ہم مٹی سے پیدا ہو کر کے، مٹی پر چل کر کے مٹی پر اکڑتے ہیں. مٹی سے پیدا شدہ چیز مٹی پر چل کر کے مٹی پر اکڑ رہی ہے. اکڑ کس بات کی ہے؟ اسی مٹی کے اندر جانا ہے. جس کو انسان دفن کر کے آتا ہے سمجھتا ہے کہ بس اسی کو مرنا تھا، مجھے مرنا نہیں ہے. نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا مزہ لازمی چکھنا. تو فرمایا کہ تم مٹی کے اوپر اگر سوار ہو، زندہ ہو، تو اس مٹی کی چیزوں کو اپنے دل کے اندر داخل نہ کرنا، اپنے قلب کے اندر داخل نہ کرنا، ورنہ یہ قلب میں داخل ہو گئی تو تمہارا ایمان تباہ کر دیں گے. لیکن انہی مٹی کی چیزوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لو گے تو یہی چیزیں تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی. جیسے کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے تو یہاں سے لے کر سعودی عرب تک جاتی ہے. آپ بڑے بڑے شپ دیکھیں وہاں جا کر کے، کماڑی کے اندر ہزاروں سینکڑوں کنٹینر ہیں، اور کہاں جا رہا ہے؟ ایک شپ یورپ میں جا رہا ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، لیکن پانی اندر نہیں آنے دیتا. اس کا پہلا جائزہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کہیں اس شپ کے اندر پانی اندر نہ آ جائے، کیونکہ پانی اگر آ گیا تو سامان کے ساتھ ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہ بھی مر جائیں گے. تو سب سے پہلے وہ پانی نہ آنے کا راستہ بند کرتے ہیں کہ پانی داخل نہ ہو، کیونکہ ہماری موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بس اس کو دنیا کو دل کے اندر داخل مت کرو. اصل چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا انتقال کے وقت؟ فرمایا کہ مجھے میری امت کے اوپر جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ میری امت ہلاک ہوگی، وہ حب مال کے اندر تباہ ہو جائیں گے. آج دیکھیں ہمارے حالات, عدالتوں کے اندر چلے جائے, جھوٹے گواہ باہر کھڑے ہوئے, اس کو آپ 1000 روپے دیں, وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ ایسے دیکھا, العیاذ باللہ. 1000 روپے کے لیے وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم حب مال کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاک کر دیے جاؤ. آج ہمارے اندر حب مال, حب جاہ اور حب باہ. جاہ کیا ہے؟ میں بھی کچھ ہوں, میری بھی کوئی حیثیت ہے, میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اور دوسری چیز فرمایا حب باہ, شہوت, نفسانی شہوت کا غلبہ ہو گیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کا جو انسان علاج کر لے گا وہ انشاءاللہ ہر گناہ سے بچ جائے گا. نمبر ایک, اپنی حیثیت سمجھنا چھوڑ دے کہ میں بھی کچھ ہوں, میں کیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, مٹی سے پیدا فرمایا, فرما کر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی, پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں, اسپتالوں کے اندر جا کر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں آغا خان اسپتال کے اندر جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر نے ان کے لیے کھانا بند کیا ہوا ہے. میں 2 چمچ 3 چمچ سوپ کے پی سکتے ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں دوستو, یہ بات ہمارے اپنے مشاہدے کی ہے. 1 ارب پتی بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا علاج, فرمایا آج سے تمہارا کھانا بند ہے, دلیا پکا کر کے کھاؤ گے, کھچڑی بنا کر کے کھاؤ گے, اور کچھ نہیں کھا سکتے. معلوم ہوا دولت سے روزی نہیں مل رہی, یہ صحت ہے جس کی وجہ سے انسان کھا رہا ہے. عافیت اللہ نے عطا فرمائی, عافیت ظاہرہ اور عافیت باطنہ, یعنی ظاہر میں بھی عافیت ہے باطن میں بھی عافیت ہے, اللہ تعالیٰ روزی کھلا رہے. اگر عافیت ختم ہو جائے انسان کیا کرے گا؟ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ بھتیجے, مجھے کوئی ایسی دعا سکھا کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. فرمایا اے چچا, آپ یہ دعا کر لیا کریں, اللہم انا نسلک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ. یا اللہ, میں تجھ سے دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, ظاہر میں بھی, باطن میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ پھر پوچھا اے بھتیجے, مجھے کوئی دعا سکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت رکھی ہے وہ عافیت رکھی ہے. جس کو اللہ نے عافیت عطا فرما دی وہ انسان کامیاب ہے. تو معلوم ہوا کہ مال و دولت سے روزی کھانا نہیں مل رہا. اگر اللہ تعالیٰ معدہ خراب کر دیں کیا کر لے گا انسان, اربوں کروڑوں سامنے پڑے, کیا ہے, محتاج ہے. اب کیا ہے, کمایا تو پوری زندگی لگا کر کے, اب بڑھاپے میں جب دلیا کھا رہا ہے, جب کھچڑی کھا رہا ہے, اب آنکھوں سے آنسو بہ رہے. کیوں؟ یا اللہ, زندگی جوانی ضائع کی, کاش اس وقت تیری عبادت کر لیتا, آج اس بڑھاپے کے اندر یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا, آج بڑھاپے میں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. تم انسان کو اللہ نے فرمایا, دیکھو مٹی سے پیدا کیا, مٹی تمہیں کھینچے گی, لیکن تم مٹی کی طرف مائل نہ ہونا, تم مائل ہونا نور کی طرف. اپنی روح کو غالب رکھنا. اور روح کیسے غالب ہوگی؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے روح غالب ہوگی. ادھر جاؤ اس جاوید کے ادھر کرو. روح کیسے غالب ہوگی؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. اس کے بغیر روح غالب نہیں ہو سکتی. جب روح غالب ہوگی پھر انسان بھوکھا بھی رہے تو اس کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انتقال سے 3 ماہ قبل حضرت نے کھانا پینا بند کر دیا. نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. تو خادم نے پوچھا حضرت آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں؟ تو میں کھاتا تو ہوں. کہا حضرت ہم تو نہیں دیکھتے آپ کھاتے ہیں. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ہو گیا کھانا ہمارا. صرف رات کو حضرت آدھا گلاس پانی پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, لہذا سنت سمجھ کر اس کو میں پی لیتا ہوں. جنہوں نے اپنی ارواح کو اپنے اجسام پر غالب کیا تو ان کی روح نے ان کے جسم کو ایسا پکڑا کہ پھر وہ مٹی کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے. پر لیکن یہ سب کیا تھا؟ یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت تھی. علم تو تھا لیکن علم کے بعد جب صحبت ملی اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر آپ اشارہ کریں احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں. احد پہاڑ دیکھا ہے؟ جو گئے انہوں نے دیکھا ہے. یہاں سے لے کر کم سے کم ڈسکو بیکری سے تو اور آگے چلے جائے مسکن تک, اتنا لمبا تو ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لے لو بھائی, فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم سونے کا بنا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ تو جب ایک بار روزی دیتا ہے تو کھا کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں, جب تو ایک بار بھوکا رہتا رکھتا ہے تو صبر کر کے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی جب تو کھانا عطا کرتا ہے تو کھا لیتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ تو نے کھلایا, اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھلایا بھی تو نے, پلایا بھی تو نے, اور تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بھی بنایا. اور پھر جب نہیں ملتا تو کیا ہے؟ صبر کرتا ہوں, یار اللہ کی مرضی اسی کے اندر ہے کہ میں نہ کھاؤں. بھوکا رہے تو بھی اللہ تک پہنچے, کھایا تو بھی اللہ تک پہنچے. ورنہ کس چیز کی پیشکش ایسی نہیں تھی جو کفار اور قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کی ہو. ہر چیز کی پیشکش کی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے. بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا, یہ نہیں تھا کہ کھانا کیسا ملا. آج بعض لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں وقت لگانے کے لیے, پھر مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں ہمیں یہ چیز چاہیے, سونے کے لیے ہمیں بستر ایسا چاہیے, رہنے کے لیے جگہ ایسی چاہیے جہاں کوئی دوسرا نہ سوئے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ ہم نہیں سو سکتے, ہمیں کمرہ الگ چاہیے. تو کہاں سے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوگی؟ مولانا اسماعیل صاحب یہ بیٹھے ہوئے بنگلہ دیش سے تشریف لائے, فرماتے ہیں کہ دادا جب بنگلہ دیش تشریف لے گئے میں کئی کئی میل سائیکل رکشے کے اوپر بیٹھے ہوئے مولانا اور ساتھیوں کے ساتھ کئی کئی میل بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بیٹھے کس پر ہیں, سائیکل رکشے کے اوپر. اس کی سیٹ بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر کھڈا آ جائے تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کچھ ہے. اس پر سفر, یہ مجاہدات ہے, یہ مشقت ہے تھوڑی سی. اللہ نے فرمایا تھوڑی سی مشقت برداشت کرو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فإن مع العسر يسرا فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل. جوانی ہے, مشکل برداشت کر لی کیونکہ قوت ہے. بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بچہ بیٹھا ہوا یہ ابھی اس کو کوئی مشکل کام دیا جائے تو ابھی یہ کر لے گا بالکل آسانی سے. یہ کہا جائے کہ بھائی یہ بوری ہے, اس بوری کو اٹھا کر کے وہاں تک رکھ دو, یہ اٹھا کے رکھ دے گا. لیکن اگر یہی کام میں سلیم صاحب سے کہوں کہ آپ اٹھا لیجئے, وہ کہیں گے حضرت میرے اندر کہاں قوت و طاقت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا جوانی کے اندر عبادت کرو. دادا فرماتے تھے جوانی کی عبادت بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ پینشن جاری کر دیتے ہیں. جو فرمایا جو لوگ آج یہ کہتے ہیں یار مولویوں کے تو بڑے مزے, ان کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں, بڑے مرید آ رہے ہیں ان کے پاس, کھانے کے لیے چھ چھ پانچ پانچ قسم کا کھانا ہے. فرمایا تم نے ان کی جوانی نہیں دیکھی. دادا فرماتے تھے تم نے ان کی جوانی نہیں دیکھی. ایک دفعہ والا اردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو حضرت کے لیے ایک صاحب ایک گاڑی لائے مہنگی, کہ حضرت یہ میری گاڑی ہے آپ کا, میں شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ اس میں بیٹھ جائیں اور میں آپ کو پہنچا دوں. معلوم ہوا عزت دولت سے نہیں ملتی, عزت تقوی سے ملتی ہے, ورنہ وہ کیوں آتا ہو, وہ اپنی کروڑوں روپے کی گاڑی لے کر کیوں آتا اور ایک مولوی سے کہہ رہا ہے کہ حضرت اگر آپ بیٹھ جائیں اس کے اندر تو میرے لیے باعث سے برکت ہوگا کہ میں آپ کو جگہ تک پہنچا. تو جب حضرت بیٹھ گئے حضرت نے فرمایا آپ, اور وہ شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین میں نہیں صحبت یافتہ کے بیٹے تھے, تو حضرت نے فرمایا ان کی وجہ سے میں قبول کر لیتا ہوں. تو جب چلے گئے تو دادا نے فرمایا یہی مسجد میں آ کر فرمایا یہ مت دیکھو کہ حضرت کے لیے آج یہ گاڑی آئی, اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تم نے حضرت کی جوانی نہیں دیکھی, حضرت کا بڑھاپا دیکھ رہے ہیں. پینشن کی عمر میں تو انسان لیٹ کر کے کھاتا ہے, گیا مہینے میں ایک دفعہ پینشن لے آیا, لیکن جوانی میں جو محنت کرتا ہے بڑھاپے میں پینشن اسی کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا, فرمایا جوانی کے اندر عبادت کر لو تو کیا ہوگا, بوڑھے ہو جاؤ گے ہم تمہاری پینشن جاری کر دیں گے. یہ انسان قوت طاقت روپیہ پیسہ سب کچھ ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. حالانکہ کمال قدرت موجود ہے اس کے اندر, شراب پی سکتا ہے, کیوں کہتا ہے یار اسلام میں حرام ہے شراب پینا, زنا کر سکتا ہے, لیکن کیا ہے کیا سوچ کر کے رکتا ہے, یار اسلام نے حرام کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے قرآن کریم میں حرام فرمایا ہے, اللہ کے نبی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے, میں زنا نہیں کروں گا, رک گیا اللہ کا حکم سمجھ کر کے, بڑھاپے کے اندر اس کا اجر اس کو ملے گا. اور ایک آدمی کے پاس قوت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, بقول دادا کے جب اٹھتا ہے تو چھ گیئر لگا کر اٹھتا ہے, ایک اسٹیپ میں اٹھ بھی نہیں سکتا, فرمایا اس وقت کہتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا, ظالم تجھ میں قوت ہی کہاں جو تو گناہ کر لے. وہ کہتا ہے میں عورتوں کو نہیں دیکھتا، تو اب تیری عمر کا آنکھیں تیری جھک چکی ہیں، جوانی تیری ڈھل چکی ہے، اب تو نے اگر تو نے دی قربانی تو اللہ تعالیٰ اجر تو ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن ایک جوان جب قربانی دیتا ہے نا اس کے اجر کچھ اور ہوتا ہے، ایک جوان آدمی وہ نظر بچاتا ہے. آج جو ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں، بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کوئی 7 سال کی، کوئی 8 سال کی، کوئی 9 سال کی، کوئی 10 سال کی. یہ باتیں ہمارے اکابرین، ہم نے اپنے دادا سے خود جب تک صحت تھی یہی باتیں سنی کہ نظر بچاؤ، عافیت کے اندر رہو گے، ورنہ کیا ہے، انسان نہیں درندے بن جاؤ گے. اور قرآن نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہے. لیکن ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. آج وجہ کیا ہے، گھر گھر میں ٹی وی موجود ہے، گھر گھر کے اندر بچے کے پاس موبائل موجود ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ بھی موجود ہے، بچہ جو چاہے دیکھے، ماں باپ کو خبر بھی نہیں. بچے نے چادر اوڑھی، موبائل نکالا، اب تو موبائل کے اندر سب کچھ ہے، اسی میں ٹی وی بھی ہے، اسی میں ریڈیو بھی ہے، اسی کے اندر موبائل بھی ہے، اس میں کیلکولیٹر بھی ہے، اس میں گھڑی بھی ہے، دنیا جہان کی چیزیں اس میں ڈال دی. اب کیا ہے، جوانی ہے، ماں باپ سے چھپ کر کے کر رہا ہے، چادر اوڑی لیٹ کر کے دیکھا. اب جب شہوت کا غلبہ ہوا تو اس نے کیا دیکھا. جب اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان شہوت کے غلبے میں کسی عورت سے زنا کر رہا ہو اور تم دیکھ لو تو فرمایا ان کے اوپر چادر ڈال دو، اس کو کھینچو مت. اب فقہا کی اس بات اس کا راز سمجھیے کہ جب انسان پر درندگی سوار ہو گئی اور وہ کسی سے زنا کر رہا ہے، عین زنا کی حالت میں اگر آپ نے کھینچا تو اس کی درندگی وہاں سے ہٹ کر کے آپ پر آئے گی اور آپ کو قتل کر دے گا. فرمایا کہ اس کو شرعی سزا ملے گی اس کے کام کے بعد. تو آج ہمارے معاشرے میں ٹی وی کے اندر، موبائل کے اندر، ابھی جو کیا نام ہے قصور میں جو واقعہ ہوا، اس کے اندر جو ملزم پکڑا گیا، آج تو کہتے ہیں نا مولوی، مولانا صاحب پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، کہاں سے لیے آپ نے؟ کیوں، اللہ تجھے دے سکتا ہے، مولوی کو نہیں دے سکتا؟ بولو بھائی، دے سکتا اللہ. جب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت مل سکتی ہے تو مولوی کو دولت نہیں مل سکتی. اس کے ایک اس ملزم کے 167 اکاؤنٹ پکڑے گئے، 167 اکاؤنٹ چلا رہا تھا وہ، اور 9 سے زیادہ بچیوں کے ساتھ بدکاری کر چکا تھا. کیوں بدکاری کر رہا ہے؟ آج اگر مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے ایک مسئلہ بتاتا ہے کہ دیکھو اب غلط کام مت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی جوانی برباد نہ کرو، مولوی صاحب آپ کے اندر تو شرم و حیا ہی نہیں ہے، آپ نے ایسی بات کر دی. بغیرت انسان جب تو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر تلاوت چل رہی ہوتی ہے، اس وقت شرم حیا نہیں آتی اس وقت کہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور گانا چل رہا ہے اور گانے کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اس وقت حیا نہیں آتی. مولوی جب دین بتاتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے، ہمیں دین سے دور نہیں ہونے دیتا، کہتے مولوی صاحب کے اندر تو کوئی شرم ہی نہیں ہے. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ رَآكَ، حقیقت کیا ہے حیا کی؟ فرمایا تمہارا مالک تمہیں اپنی ناراضگی میں نہ دیکھے. ابھی یہ انسان درندہ بنا کیسے؟ آج جو درندگی چھائی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی؟ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، یہ موسم ہے، گرم کپڑا کوٹ ایک عورت کو پہنا کر کھڑا کیا ہوا ہے، اب انسان کی نظر پڑے گی نہیں پڑے گی اس کے اوپر؟ بولو بھائی، پڑے گی نا. اب اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر تغیر آنا شروع ہوگا، اس کی شہوت کے اندر کیا ہے، ابھار آنا شروع ہوگا. پھر دوبارہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ دیکھا، پھر کیا ہے، نمازیں چھوڑنا شروع کر دے گا، اللہ والوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. کیا؟ کیوں؟ کہ لذت اور مزہ تو تصویریں دیکھنے میں، لذت اور مزہ تو عورتوں کی محفلوں کے اندر جا کر کے بیٹھنے کے اندر. اب وہ دین سے دور ہونا شروع ہوا. جب دین سے دور ہونا شروع ہوا، وہ چیزیں اب کیا ہے، جسم ہے، مٹی ہے، مٹی کی طرف کھینچ رہی ہے. اب وہ چیزیں اس کے اوپر غالب ہو گئیں. اب وہ انسان ایسی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بچی ہے یا کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، وہ اپنی ناجائز خواہشات کو، جو ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر نافذ ہیں، کہ خبر پڑے گی تو عورت پڑے گی، کیا مرد نظر نہیں ڈال رہا اس کے اوپر؟ عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے؟ مرد کا عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ تو اس میں کیا ہے، انہوں نے ٹو ان ون کیا ہے ٹی وی والوں نے. ایک عورت ہوتی ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک آدھی خبریں پڑتی ہے، ایک آدھی خبریں پڑتا ہے، تاکہ عورت بھی دیکھے مرد کو اور مرد دیکھے عورت کو. آج گھروں میں جھگڑے اس لیے ہیں کیونکہ ان کو سرخی پاؤڈر لگا کر کے اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ لوگ غور سے دیکھیں. اب جب گھر کے اندر بیوی کو آ کر کے دیکھیں گے، یار یہ میلے کچیلے کپڑے میں، تو اس سے محبت مودت سب ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے کام کے اندر کیڑے نکلنے لگتے ہیں، تم نے تو کھانا ہی صحیح نہیں پکایا، تمہیں تو کھانا ہی نہیں پکانا آتا. اب کیا ہے، شیطان نے یہاں سے اس گھر کو توڑنا شروع کیا. لیکن حالات بنے کیسے، ہم نے خود یہ مواقع فراہم کیے، یہ مواقع ہم نے خود، ہمارے بزرگوں، شریعت کیا کہتی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہیے اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کو الگ حکم دیا کہ آپ عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ نظر پڑے گی جب چہرے کے اوپر تو شیطان کیا کہے گا، کتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہیں، کالے بال اور گورے گال دکھا کر پھر انسان ایسا رسوا کرتا ہے کہ انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا. اب جس شخص کے 167 اکاؤنٹ چل رہے ہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھولنے جائے، بولے مولوی صاحب مدرسے کا اکاؤنٹ کھولنا بہت مشکل ہے. کیوں بھائی، مدرسے مولویوں نے کیا دیا ہے؟ مولویوں نے امت کو علماء دیے، مولویوں نے آپ کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب، ایسی شخصیتیں دی کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے آپ بھاگتے ہیں ان کے پاس، حضرت یہ موقع ہے، اس موقع پر ہماری مدد فرمائے. مولویوں نے نہ حکومت سے لیا ہے، بلکہ حکومت کو وہ لوگ تیار کر کے دیے ہیں کہ جو آج قائدین کی شکل کے اندر موجود ہیں. لاکھوں، الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے مدارس ہیں، ہر سال 60,000 سے 65,000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. سعودی عرب کے اندر 7,000 کی تعداد ہے جو حد سے زیادہ ہے، 7,000 کی. ہمارے ہاں 60,000 سے 65,000 بچے ہر سال حافظ قرآن بنتے ہیں. اب آپ سوچیں، کوئی مولوی مدرسے کا محتمیم حکومت وقت کے پاس نہیں جاتا کہ میرے مدرسے میں طلبہ بھوکے ہیں، کچھ آپ امداد کر دیں. جو امداد کرنے والے ہیں وہ خود امداد کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں، کیسے چلتا ہے مدرسہ؟ والد صاحب نے ذمہ داری مجھے 17-18 سال ہو گئے دی ہوئے مدرسے کی، لیکن مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے. کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی آدمی آ جاتا ہے، بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم اسال ثواب کے طور پر مدرسے کے غریب بچوں کو ایک گائے دینا چاہتے ہیں، دے دو. یہ مدارس، یہ اسلام کے محافظ ہیں، یاد رکھنا. یہ علماء، یہ اسلام کے محافظ ہیں. یہ طلبہ، ان کی برکت سے یہ ملک قائم ہے. یہ ملک کا قیام ان طلبہ کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے، ان مفسرین، ان محدثین کی برکت سے جو صبح فجر کے بعد بیٹھتے ہیں اور رات کو 11 بجے تک قال اللہ قال رسول پڑھاتے ہیں. ہمارے دور حدیث کے اندر فجر کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے. استاد کو 15 منٹ ناشتے کے دیے جاتے ہیں. 15 منٹ کے بعد طالب علم جو بیٹھتا ہے، 12:05 پر چھٹی ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کھانے کا، 1 گھنٹہ آرام کا، اس کے بعد 2 بجے پھر دوبارہ کلاس لگتی ہے. پھر پڑھائی چلتی ہے 5:45 تک. پھر اس کے بعد عصر تا مغرب وقفہ ہے. پھر مغرب تا عشاء پھر سبق ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد سے لے کر 11 بجے تک پھر قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے. اس ملک کو جس چیز نے محفوظ کر کے رکھا ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی زبانوں میں، توتلی زبان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، یہی طلبہ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک سالمیت کے اندر ہے. ورنہ جو حاکم آیا اس نے کہا میں یہ کر دکھاؤں گا، میں چاند کو اتار کر پاکستان پر فٹ کر دوں گا، لائٹ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. جب جاتا ہے تو بولتا ہے، دوسرا جو آتا ہے وہ کہتا ہے پہلے نے بہت کھایا، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے لگائے؟ 60 سال سے تو کھا ہی رہے ہو، گو حرام کھا رہے ہو، لیکن یہ ملک قائم ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مدارس دینیہ کے اندر تکالیف اٹھا کر کے وہ طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ان طلبہ کو وہ جذبہ عطا فرمایا. گزشتہ سال ہمارے یہاں ایک طالب علم صبح 7:30 بجے سے جب بیٹھتا تھا، رات کو 11:30 بجے گھنٹہ ختم ہوتا ہے، 11 بجے، اس طالب علم نے ایک حدیث ایسی نہیں تھی جو باوضو ہو کر بیٹھ کر نہ سنی ہو. 9 مہینے ہے یہ، 9 مہینے، ایک دن کی بات نہیں کر رہا، 2 دن کی بات نہیں کر رہا، 2 دن آسان ہے. 9 مہینے میں انسان بیمار بھی ہوتا ہے، 9 مہینے میں انسان کو ہزاروں عوارض پیش آتے ہیں، لیکن ایک طالب علم کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، وہ اللہ کے نبی کے کلام کو محبت سے سننا چاہتا ہے. 9 مہینے کے اندر اس کی نہ کوئی غیر حاضری ہے اور نہ کبھی اس نے بے وضو کوئی حدیث سنی ہے. پھر جب ایسے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مسجد کے منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں. ورنہ ان حکمرانوں نے اس ملک کے ٹکڑے کر کے بیچ کے کھا جانا تھا. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ایسی پیدا فرمائی جو راتوں کو اٹھ کر رونے والے. خالی پیٹ ہیں تو بھی پڑھ رہے ہیں، کھانے کو مل رہا ہے تو بھی پڑھ رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا تو بھی پڑھ رہے ہیں، بھوکے پیٹ ہیں تو بھی پڑھ رہے ہیں۔ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے لیے قبول کیا ہے، لگے ہوئے اس کام کے اندر۔ تو وہ شخص جو دن بھر قال اللہ قال رسول کرتا ہے، اگر وہ رات کو اٹھ کر کے کھڑا ہو اور دعا کرے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کریں گے؟ جو اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی ہے کہ کوئی حدیث بے وضو میرے کان میں نہ چلی جائے، وہ وضو کر کے دار الحدیث میں آتا ہے، کیا اس کو پیشاب پخانہ نہیں آتا؟ بھی صبح 7:15 سے بیٹھا ہے، 12:05 تک کتنی دیر ہو گئی؟ 5 گھنٹے میں کیا اس کو پیشاب نہیں لگتا؟ حاجت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث نہ چھوٹ جائے۔ تو اللہ نے ایک طبقہ الحمدللہ اس معاشرے میں ایسا عطا فرمایا کہ انہوں نے ایک بار نہیں ہزار بار سمجھایا کہ دیکھو معاشرے کو خراب مت کرو، یہ بچیوں کو آج کل جنسی تعلیم اسکولوں کے اندر دی جا رہی ہے، سیکس کس طرح کیا جاتا ہے یہ 1, 8, اور 9 سال کی بچی کو سکھایا جا رہا ہے۔ سن 1980 کی دہائی کے اندر انگلینڈ کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ بچوں کو جنسی تعلیم دی جائے، اور سن 2003 یا 2004 کے اندر یہ حالت تھی کہ 11 سال 12 سال اور 13 سال کی لڑکیاں مائیں بن چکی تھیں۔ 2007 کے اندر جا کر انہوں نے بل پیش کیا کہ اس جنسی تعلیم کو ختم کیا جائے ورنہ ہمارا معاشرہ برباد ہو جائے گا، انہوں نے اپنے یہاں سے جنسی تعلیم ختم کر دی۔ جب انہوں نے ختم کی، انہوں نے بولا پھینک کہاں رہے ہو، ہمیں دے دو، ہم لا پڑھا لیتے اس کو پھینک کر تم ضائع کیوں کر رہے ہو، ہم بھی تو اس سے نفع حاصل کریں۔ تو پھر ایسے واقعات ہوتے کہ معصوم بچی کو اس سے زنا کیا، اس کے بعد اس کو مارا، مارنے کے بعد اس کو لاش کچرے خانے کے اندر پھینک دی گئی۔ واللہ اسلامی حکومت ہوتی اس شخص کا گردن اڑا دی جاتی اس شخص۔ یہ تو ابھی تک صرف اس کی تفشیش میں لگے ہیں، اگر اسلامی قانون ہوتا صرف 24 گھنٹے کے اندر اسلامی فیصلہ آتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کیا ہے۔ قاضی کو اجازت نہیں ہوتی امیر کی طرف سے کہ جب تک فیصلہ کر کے فیصلہ صادر نہ کر دو اس وقت تک یہاں سے اٹھنا نہیں ہے تمہیں، یہ اسلامی قوانین کا اللہ تعالی نے نظام بابرکت جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کو نافذ نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا نظام ہے کہ اگر 4 لٹک جائیں میں دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہوتی ہے کوئی کرتا ہے، سر عام مینار پاکستان کے اوپر لٹکا اس کو، کہو دیکھو اس نے زنا کیا تھا، چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹو، 4 جب ٹونڈے ہوں گے تب سب کو پتہ چل جائے گا چوری کرنا ہوتا کیا ہے۔ ہمارے پاس نظام موجود ہے، نفاذ نہیں ہے۔ اور مدارس کا کام کیا ہے؟ نظام کو پڑھا دینا، نظام کو نافذ کرنا، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سہولت آپ کے لیے بھی ہے، سہولت ہمارے لیے بھی ہے، ہم پڑھا کے پڑھا پڑھایا عالم مفتی آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے پاس گمبھیر سے گمبھیر مسئلہ آ جائے یہ 3 دن میں آپ کو حل کر کے دے دے گا۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر غلامی کی جو توق اپنے گلوں کے اندر ڈالے ہوئے، تو پھر سوچتے ہیں اگر اسلام آ گیا تو پھر نہ ہمارے یہ پروٹوکول رہیں گے، پھر نہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جو اسکینڈل بنتے ہیں یہ رہیں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر ہمیں بھی عام گھروں کے اندر رہنا پڑے گا, اور کس طریقے سے رہیں گے؟ ورنہ اسلام نے نظام تو دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نظام خلافت چلا کر نہیں دکھایا؟ حضرت عمر نے نہیں چلا کر دکھایا؟ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ نے چلا کر نہیں دکھایا؟ کس طرح چلاتے ہیں اسلامی نظام؟ چلا کر دکھلایا. آئے لوگ کہتے ہیں کون سی فقہ نافذ ہوگی, وہی جو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھی, حضرت عمر کے زمانے میں تھی, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ کے زمانے میں تھی. کہتے ہیں نہیں, بریلویت کی فقہ ہوگی, یا کیا نام ہے سنیت کی ہوگی, یا صوفیوں کی ہوگی. اگر صوفی بھی قرآن کے خلاف کرتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہے, کوفی ہے, نکال کے باہر کرو اس کو. رہی بات اختلافات کی, اختلافات کے اندر ہمارے اور بریلویت کے درمیان میں فروعی جزوی اختلافات ہیں, فروعی اختلافات نہیں ہیں. جزیات کے اندر دیکھیں, نفس نماز سب مانتے ہیں بھائی, نفس نماز تو بریلوی بھی کہ عالم بھی کہے گا نماز پڑھو. کبھی کسی بریلوی عالم سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا نہیں نماز نہیں پڑھو؟ نہیں. غیر مقلد کے پاس جائے وہ بھی کہتا ہے نماز پڑھو, حنفی کے پاس جائے وہ بھی کہتا ہے نماز پڑھو, دیوبندی بھی کہتا ہے نماز پڑھو. اب غیر مقلد اس کے اندر کیا ہے؟ فروعی اختلاف ہے. وہ کہتا ہے رفع دین کرو, ہم کہتے ہیں رفع دین مت کرو. تو شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے رفع دین کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اللہ یہ پوچھے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو نفس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس وقت جو ہے بڑے بڑے جو ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں مولوی, کیونکہ ان کو چیک مل رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں ہاں کس کا نظام ہوگا, اس کے بارے میں غور کیا جائے. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ اسلام نافذ ہو. ٹی وی سے کوئی دین سیکھتا ہے؟ یار یہ کون سی کہاں کے طریقے کی بات ہے. دادا فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے, ایک گلاس کے اندر آپ اپنے بچے کا پیشاب بھریں اور اس کو لے جا کر کے باہر پھینک دیں, پھر اس گلاس کو خوب اچھی طرح دھوئیں اور لا کر آپ کو پانی پیش کریں, فرمایا پیو گے؟ بعض ہوتے ہیں بھائی کھلے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, کھلے دل کے, ہو سکتے ہیں کہتے ہاں میں پی لوں گا. کہتے ہیں مولانا روشن خیالی کا زمانہ ہے, روشن خیالی کے اندر کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی میں پی لوں گا, پیے گا کوئی؟ کوئی نہیں پیے گا. تو صبح تو کیا ہوگا, جب ٹی وی کے پروگرام کا آغاز ہوا تلاوت سے ہوگا, سارا دن ناچ گانا ہوگا اس کے اوپر. کہا مولانا اگر یہ نہ رکھ کے خبروں کی کیا ہمیں, خبر اگر پڑھ بھی لوگے تو کیا کر لوگے؟ میں تو سب سے طلبہ سے بھی اپنے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو ظالمو, اگر تم خبر پڑھ بھی لی, مثال کے طور پر کسی ملک کے اندر ایٹم بم گر گیا, وہاں لاکھوں آدمی مر گئے, اب تم بتاؤ تم اس خبر پر کیا کرو گے؟ وہاں سے جا کر ایٹم بم ہٹا دو گے؟ جو مر گئے ان کو زندہ کر دو گے؟ بازار ان کے کھول دو گے؟ کیا کرو گے؟ تو کیا ہے, اپنے دین کے اندر دینی کتابوں کا مطالعہ کرے, دین کا مطالعہ کرے. آج افسوس ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا, بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے, پیچھے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں, احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا, صحیح آگے ہو تھوڑا سا, ہلنے میں برکت ہے تھوڑی سی نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا, اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ کون سی ہے؟ مساجد ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اور اللہ کے نزدیک مبغوض ترین جگہ بازار ہے. آج چار دوست ملتے ہیں, یہ حقائق بتا رہا ہوں, چار دوست ملتے ہیں, کہا چلو یار ایک جو ہے نا مجھے سرف کی تھیلی لینی ہے, کچھ گوشت لینا ہے, اور بھی دو چار چیزیں وہاں چل کر دیکھ لیں گے. تو وہ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں, اس بازار کے اندر جہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے وہاں چار چار گھنٹے گزار رہے ہیں، یہاں مسجد کے اندر امام سلام پھیرتا ہے تو جیسے ہی نمازی سلام پھیرتا ہے وہ دیکھتا ہے نکلنے کا راستہ کہاں سے، میں نکلوں کہاں سے. کبھی کسی نے ایسا کیا کہ بھائی چار پانچ جمع ہوتے ہیں، چلو آج مسجد میں جو ہے نا دو تین گھنٹے کا اعتکاف کرتے ہیں، تھوڑی تلاوت کر لیں گے، اعتکاف کر لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہے ہمارے اندر یہ جذبہ تو ہمارے مسائل حل کہاں سے ہوں گے؟ جب اللہ کے گھر میں پندرہ منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے چند دوستوں کو لیا، چلو بھائی ہم بازار نہیں جاتے، جو ضرورت کی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب تو اتنی بڑی بڑی مارکیٹیں کھل گئی ہیں، یا ادھر ایک کیا ہے نہیں وہ لکی ون، اوہ کس خدا ہے اس کی پارکنگ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے، شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہے دکانیں، ادھر یہ وہ فلانا. تو اب آدمی وہاں جاتا ہے، وہاں سے کہاں نکلے گا آدمی؟ وہ گھومتا رہتا ہے، عورتیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، فلانا دیکھ رہا ہے، لینا دینا کچھ نہیں، جیب میں چارانے نہیں، گھومتا پھرتا ایسے رہے گا جیسے ابھی پورا یہ مال خرید کے چلا جائے گا یہاں سے. اور احب البلاد اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کی، میری محبوب ترین جگہ ہے. کبھی ہم آتے ہیں یہاں پر، اگر امام بیان کے اندر دو چار منٹ اوپر کر دینا لوگوں کی نظریں گھڑی کی طرح. یہاں تو خیر اللہ کا شکر ہے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے، لیکن دوسری مساجد میں کیا کرتے ہیں؟ یا پرچی دے دیا، بولا مولوی صاحب وقت پورا ہو گیا. بھائی جس کو وقت پورے پر اٹھنا ہو وہ پہلے ہی اس مسجد سے اٹھ جائے، کہیں اور جا کر نماز پڑھ لے، یہاں وقت کی پابندی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا ہے چار پانچ جمع ہوئے، یار چلو آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں، جمعے کا دن ہے آج، عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قبل المغرب، مغرب کی اذان سے قبل اللہ تعالیٰ دعائیں قبول. ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں اگر دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی اللہ کے. چلو آج ہم پندرہ منٹ جو ہے نا ساتھی چلتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، یار ملک کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے رزق کے لیے کرتے ہیں. خالی یہاں پرچی بھیجنے سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پرچی بھیج دی فلاں بیمار ہے، خود جا کر کے بازار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں ہوگا. مولوی دعا کر رہا ہے ٹھیک ہے، لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اثر ہوگا، خود بھی دعا مانگو. مولوی تمہارا نوکر تھوڑی ہے، ہر کام تمہارا کر کے دے. چار پانچ آئے دعا مانگی، یہ موقع کیا ہے؟ قبولیت ہے، دعا کا وقت ہے. پھر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جس وقت امام اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے نکل گیا، یہ بات غور سے سن لے، میں بار بار بتاتا ہوں، اکثر مجالس میں یہ بات بتاتا ہوں، فلا صلاۃ ولا کلام. اگر ایک انسان چٹائی سے کھیل رہا ہے وہ کیا ہے اس کو کہ فقہ نے لکھا ہے کہ یہ اس کی جہالت کی نشانی ہے، یہ انسان جاہل ہے، یہ اس وقت برائی سے روکنا بھی اس کو جائز نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہو. خطبہ غور سے سنو. اور نمبر دو، جب دونوں خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے تو زبان نہ ہلے، دل کے اندر دعا کرو، جو دعا کرو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. پانچ منٹ، پانچ سیکنڈ، دس سیکنڈ کے لیے امام بیٹھتا ہے، دس سیکنڈ میں کہہ دے اللہ عافیت دار، زبان نہ ہلے، زبان نہیں ہلانی ہے، دل کے اندر کہنا ہے اللہ عافیت دارین عطا فرما دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، دعا قبول ہو گئی. دیکھیں قبولیت دعا کے وقت ہیں. بھئی یہ کیا نام ہے، کوئی بڑا اسٹور کھولتا ہے تو ہر روز سیل تھوڑی لگی ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے روزانہ کی سیل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، فرمایا دن کے اندر ایک وقت نہیں, تہجد کے وقت, اس وقت بھی سیل جاری ہے. تو نے فجر کی نماز پڑھی بیٹھ کر کے, تو نے دعا مانگی, سیل کا وقت ہے, لوٹ. کتنا لوٹے گا؟ جمعے کے دن مغرب سے پہلے بیٹھ گیا, مانگ کتنا مانگتا ہے, مانگتا رہے, میں عطا کرتا رہوں گا. جمعے کے خطبے کے درمیان میں مانگ رہا ہے. اللہ نے دن کے اندر اتنی سیلیں لگائی, دنیا کا اگر بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کا خزانہ خالی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگتا رہے, کوئی بات نہیں. تو بین الخطبتین اللہ تعالیٰ خاص سیل لگاتے ہیں, تمہاری خاص دعا قبول کروں گا, جو دعا تمہیں کروانی ہو. قبل المغرب آ کر کے بیٹھ گئے, فرمایا یہ سیل لگی ہوئی ہے, کرو قبول. مارکیٹ والے تو کیا کرتے ہیں, دو دن شور شرابہ ہو نا بھائی, وہ اتنا بڑا اسٹور, مفت کے اندر کپڑے ملے, لوگوں نے بے غیرتی کی, سب کچھ کیا, نام ہو گیا, اس کے بعد وہی کپڑا 10,000 کا بکرا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ بھائی تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو عبادت کرو, مانگو مجھ سے, میں تمہیں عطا کروں گا. یہاں تک یہ فرمایا من لم یسل اللہ یغضب علیہ, فرمایا سوال نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں, مانگتا نہیں ہم سے, کیوں نہیں مانگتا ہے؟ مانگو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میرے جوتے کا اگر وہ دھاگا بھی ٹوٹ جاتا ہے میں پہلے اللہ سے مانگتا ہوں. آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی, اس کو اپنی عادت بن کریں گے عمل. کہ ایک تو خطبے کے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں, فلانا آ رہا ہے جگہ بنا. بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو اشارہ کرنے کی, جہاں اس کی جگہ ہوگی ملنی ہوگی وہ وہاں جا کر کے بیٹھ جائے گا, خاموش بیٹھے. فلا صلاۃ, نہ کوئی نماز پڑھے, ولا کلام, نہ کوئی بات اشارے سے کرے نہ زبان سے کرے. کریں گے اس کے اوپر عمل. دیکھو ایک مسئلہ سیکھ لینا 1,000 رکعت نفل سے زیادہ اس کا ثواب ہے. ایک مسئلہ سیکھا, 1,000 رکعت نفل کا ثواب ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اقبال کی آنکھوں کے بارے میں ڈاکٹر نے تشویش ظاہر کر دی ہے, آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل ان کو صحت مند فرما دے. ایک چچا نے لکھا ہے انجیوگرافی ہو رہی ہے, آپریشن میں کامیابی کی دعا فرما دے آمین. قرض کی ادائیگی کی آسانی کے ساتھ ہو جائے, اللہ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک ہفتے میں الٹی سیدھی بات کر رہی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے میری گزارش ہے میرا بیٹا احتشام الحق والدہ محترمہ اصغر خان کے لیے جمعے کی نماز میں لوگوں سے زندگی اور صحت کے لیے دعا کروا دیں, دونوں بیمار ہیں. آپ بھی دعا کریں بھائی, ہم بھی دعا کرتے ہیں. نکاح میں دولہا کا نام میں لیتا ہوں, آگے تشریف لے آئے, احسان اللہ ول محبوب عالم. ادھر آ جائے, میں بھائی وکیل کا نام لوں گا, جس کا نام لوں وہ ہاتھ اٹھا دے. وکیل ہے ارشاد علی. اچھا ٹھیک ہے, بس احسان علی ٹھیک. شاکر محمود, گواہیں محمد ایوب, منصور احمد. دو نکاح, کاشف احمد بھائی یہ دوسرا نکاح جو ہے یہ بھی آگے آ جائے. دولہا کاشف احمد جن کا نکاح ہے وہ آگے تشریف لیا ہے. ویسے ضرور راستہ چھوڑو یار. کاشف احمد دلہن کی طرف سے وکیل ہیں محمد معین الدین, آپ ہیں اچھا, محمد کمال الدین, اعظم حسینی ماشاء اللہ, عدنان احمد, ندیم احمد, آپ ہیں ٹھیک. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
بعد خطبة مسنة كي إحسان الله والمحبوب عالم ان کا نکاح طاہرہ ارشاد بنت ارشاد علی بوکالت ارشاد علی احسان علی شاکر محمود بشہادت محمد ایوب منصور احمد حق مہر 5 تولے سونا کل مہر نقد. احسان اللہ میں نے آپ کا نکاح طاہرہ ارشاد بنت ارشاد علی سے بعوض 5 تولے سونا کیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
قبول کیا.
بارک اللہ لکم علیکم وجمع بینکما فی الخیر. کاشف احمد ول محمد شرافت ان کا نکاح عفیفہ رفیع الدین بنت محمد رفیع الدین بوکالت محمد معین الدین محمد کمال الدین سید اعظم حسینی اور بشہادت عدنان احمد ندیم احمد حق مہر 25,000 روپے سکہ رائج الوقت کل مہر عند طلب. کاشف احمد میں نے آپ کا نکاح عفیفہ رفیع الدین بنت محمد رفیع الدین سے کیا. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
قبول.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.